أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد رحما ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد
صلى على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جہاں جہاں یہ عزا کے سلسلے قائم ہیں پروردگار عالم تمام عزاداروں کو ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے تمام مومنین کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات آسمانی امامت و ولایت کے آٹھویں تاجدار اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیا فیہ امرنا لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب کہ جو ایسی مجلس میں بیٹھے گا جو ایسی محفل میں بیٹھے گا جس میں ہم اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو محشر کے دن جب سارے دل مردہ ہو جائیں گے اہل بیت کی محفل میں بیٹھنے والا دل زندہ یہ بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے ان مجالس کا چھٹے تاجدار ولایت اپنے ایک صحابی فضیل کو ارشاد فرماتے ہیں پوچھتے ہیں یا فضیل اے فضیل اتحدث ہونا و تجلس ہونا کیا تم بیٹھتے ہو مجلس کرتے ہو اور اس میں ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہو چھٹے امام اپنے صحابی کو ارشاد فرماتے ہیں اتجلس ہونا کیا تم مجلس کرتے ہو اور ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہو تو یہ عرض کرتا ہے یقیناً مولا آپ کا ذکر کرتے ہیں امام نے فرمایا اے فضیل انا احبہا میں صادق آل محمد ایسی مجلسوں کو پسند کرتا ہوں ایسی محافل کو پسند کرتا ہوں لہذا یہ ذکر یہ کسی مجمع کا محتاج نہیں ہے جب مجمع کم ہوتا ہے خدا آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے جو ذکر حسین میں شریک ہوتا ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور و معروف آیا کی تلاوت کی ہے जिसमें खालिक कायनात अपनी बेऐब और लाएब किताब में इरशाद फरमा रहा है, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ اے ہمارے حبیب, اے ہمارے رسول, ان لوگوں کو بتا دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا, میں رسول بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری قربا سے محبت کرو, تم میری قربا سے محبت کر لو. علامہ مودودی اسی آیت کی ذیل میں اپنی بڑی مشہور معروف کتاب تفہیم القرآن میں ایک اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنی امت سے اجر رسالت نہیں مانگا. توجہ فرمائیے, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنی امت سے اجر رسالت نہیں مانگا, بلکہ ہر نبی یہ کہتا ہوا گزرا ہے کہ وَإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ میرا اجر بس عالمین کے رب کے اوپر ہے, میرا خالق ہی مجھے اجر دے گا. حضرت نوح نے یہی کہا, حضرت شعیب نے یہی کہا, حضرت لوط یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا ضرورت پیش آئی سید الانبیاء کو جو سارے نبیوں کا سردار ہے, جو خاتم الرسل ہے, وہ انبیاء کا سردار اپنی رسالت کا اجر مانگتا ہوا نظر آتا. اپنی جگہ پر سوال بڑا اہم ہے اور بات بھی ٹھیک ہے, سوال کیا جا سکتا ہے کہ کسی نبی نے اجر رسالت نہیں مانگا, لیکن یہ جواب عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلو کہ مودودی صاحب دیکھیے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی اہل بیت سید الرسل کی اہل بیت کی برابری نہیں کر سکتی. حضرت آدم کا تذکرہ کرو گے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل نظر آئے, حضرت نوح کا تذکرہ چھیڑو گے بیٹا کافر ہو کے مشرک ہو کے مر گیا, ہلاک ہو گیا. حضرت یعقوب کی کہانی اور داستان پڑھو گے تو یوسف کے بھائیوں نے جو یوسف کے ساتھ کیا ہے وہ سارا قرآن میں تذکرہ موجود ہے. کسی نبی کی اہل بیت وہ کردار نہ پیش کر سکی جو مصطفیٰ کی اہل بیت نے کردار پیش کیا. لہذا فرمانا پڑا سید الرسل کو کہ لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰی, کہ میں یہ اجر رسالت مانگ رہا ہوں اور کوئی مال کا طلبگار نہیں, کسی منصب کا طلبگار نہیں, بلکہ اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. اور پھر دوسری بات کہ یہ جو رسول نے اجر رسالت مانگا ہے اس میں فائدہ کس کا ہے؟ خدا کا فائدہ ہے نہیں. کیوں؟ اگر یہ سارے انسان اہل بیت سے محبت کرنے لگ جائیں تو خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ سارے انسان اہل بیت کے نعوذ باللہ دشمن بن جائیں تو خدا کی خدائی میں کمی نہیں آ سکتی. خدا کا کوئی فائدہ نہیں, رسول کا بھی کوئی فائدہ نہیں, جن اہل بیت سے مودت اور محبت کا حکم دیا جا رہا ہے ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے قرآن میں فرما دیا کہ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم, کہ اے ہمارے حبیب یہ بھی بتا دو کہ یہ جو میں نے تم سے اجر رسالت مانگا ہے اس میں تمہارا فائدہ, اس میں تمہارا فائدہ, نہ رسول کا فائدہ, نہ اہل بیت کا فائدہ, نہ خدا کا فائدہ. یہ اجر رسالت جو اہل بیت سے محبت کرے گا اسی کو فائدہ ملے گا. کتنا فائدہ ہے, اتنا فائدہ ہے کہ مَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا, کہ جو آلِ محمد کی محبت پر مر گیا وہ شہادت کی موت پر. مَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا, جو آلِ محمد کی محبت پر مر گیا وہ بخشا ہوا اس دنیا سے چلا گیا. یاد ہے بیعت کی محبت کا, یعنی رسالت جو خدا نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں سے چاہا ہے, اس کے بہت سارے فائدے اسی مہم کو ملتے ہیں. بلکہ درود بھیجیں گے محمد والے محمد. اور یہاں پر ایک اور اہل سنت کے بڑے نامی گرامی امام فخر رازی, بہت بڑا نام ہے اہل سنت کی حلقوں کے اندر, اسی آیت کے ذیل میں اپنی بڑی مشہور معروف کتاب تفسیر الکبیر میں وہ ایک اعتراض کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس قربا سے مراد اہل بیت نہیں ہے. کیونکہ مولانا صاحب تشریف فرمائے ہم سے بہتر جانتے ہیں, उन्होंने कहा इस कुर्बत से मुराद कुल्लु अमली मुकर्रर लिल्लाह तआला, कि हर वो अमल जो इंसान को खुदा के करीब कर दे वो कुर्बत है। हर वो अमल जो इंसान को खुदा के करीब कर दे वो कुर्बत है। फिर उसकी वजाहत में वो साफ फरमाते हैं कि नमाज सुनके इंसान को अल्लाह के करीब करती है, लिहाजा नमाज कुर्बत है, रोजा कुर्बत है, हज कुर्बत है, ज़कात कुर्बत है। और वो कहते हैं कि यहाँ जो मोहब्बत का हुक्म दिया गया है वो अहले बैत मुराद नहीं है बल्कि अच्छे आमाल से मोहब्बत का हुक्म है, यानी नेकियों से मोहब्बत करो, नमाज से मोहब्बत करो, रोजे से मोहब्बत करो, हज से मोहब्बत करो, यही अहले रिसालत है। ये अप्रोच इमाम फखरे राजी साहब की। लेकिन आप जरा इंसाफ से बताइएगा कि ये फैसला कौन कर सकता है? हम और आप ये कहते हैं और सुनते चले आए हैं कि कुर्बा से मुराद पंचतने पाक है और इनकी ज़वाते ग्रामी है। वो साफ फरमाते हैं कि जनाब कुर्बा से मुराद नेकियां हैं। अब फैसला कौन करेगा? फैसला वो कर सकता है जिसके कल्बे मुतहर पर ये कुरान नाज़िल हुआ, जिसके कल्ब पर नाजिल हुआ। आइए उसी से पूछते हैं कुर्बा से कौन मुराद है। तो जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने इस आयत की तिलावत की, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मन हम कराबतों का अल्लज़ीन अमरन अल्लाह में मवद्दत है, ऐ रसूल खुदा बताइए ये कुर्बा कौन है, खुदा ने जिनकी मोहब्बत और मवद्दत का हुक्म दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हम फातिमा तो वबालहा वबनुहा, वो फातिमा है, उनके शौहर नामदार अली मुर्तजा है और हसनैन शरीफ हैं, बिल्कुल दुरूद भेजेंगे बाबा। ज्यादा कुर्बा यानी ये हस्तियां। और आजकल तो ये बहस की जाती है बड़ी के जनाब अहले बैत में कौन दाखिल है और कौन खारिज है। अहले सुन्नत की एक बहुत बड़ी मशहूर किताब जनाबी उल मवद्दा, इस किताब के मुसन्निफ ने एक रिवायत नकल की है जिसमें इसी कुर्बा की वजाहत करते हुए वो रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर से, घबरा तो नहीं रहे, शायद आपका मिजाज नहीं है ऐसी गुफ्तगू सुनने का, मिलके दुरूद भेजेंगे मोहम्मद वाले। साहिबे जनाबीउल मुवद्दा अब्दुल्लाह बिन उमर उनकी एक रिवायत नकल करते हैं, कहते हैं कि पैगंबर गिरामी इस्लाम की वफात के बाद सहाबा के दरमियान ये बहस छिड़ गई कि सबसे अफजल सहाबी कौन है। पैगंबर के बाद सबसे अफजल सहाबी कौन है? बड़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद ये सारे सहाबा इस नतीजे पे पहुंचे, जरा हौसले से सुनिएगा, कि सबसे अफजल सहाबी हजरत अबू बकर है। फिर उसके बाद कहा दूसरे मकाम पर हजरत उमर है, तीसरे मकाम पर हजरत उस्मान है। तो राबी कहता है फकामर रजुल, दूर बैठा हुआ एक मवाली खड़ा हुआ और कहा है अब्दुल्लाह बिन उमर तूने सारे सहाबियों का जिक्र किया मगर माजा अलीउ अली का नाम नहीं, वो अली जो फाते खैबर है, वो अली जो दामाद रसूल है, जो फाते बदर हुनैन है, उस अली का तज़किरा नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा उसको बैठ जा, बात हो रही है सहाबा की अली अहले बैत में से है। जनाबी उल मौत्ता अहले सुन्नत की रिवायत दर्ज की है, सहाबा की बात हो रही है, अली का मकाम अहले बैत में से। मैं कहता रहता हूं इसलिए मुबाला के मैदान में पैगंबर नफ्स की मंजिल पर जिस हस्ती को लेके चले थे वो अली वली की हस्ती, और किसी सहाबी ने इतराज नहीं किया कि या रसूलुल्लाह सीगा तो जमा का इस्तेमाल हुआ, आप अकेले अली को लेकर जा रहे हैं, इसलिए कि सारे जानते थे कि सहाबी रसूल होना और होता है नफ्स रसूल होना और होता। अली अली नफ्स रसूल अली की मंजिल और मकाम। मैंने अर्ज किया था मैं ये मजमा देख के घबराया नहीं हूं और अपने अंदाज से मजलिस पढ़ूंगा, लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। एक हम मिलके बाज़े बुलंद नारा जिस मैदान में देखी है अली मेराज पर नजर, علم کے میدان میں دیکھیے خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں انی عالم طرق السماء من الارض، کہ علی آسمان کے رستوں کو زمین سے بہتر جانتے ہیں. اور وہ بڑا مشہور معلوم واقعہ کہ جب حضرت ابو ذر غفاری ہے، مولا کائنات ہے، ایک وادی سے گزر ہوا، حضرت ابو ذر غفاری نے کیا دیکھا؟ بہت زیادہ چمٹیاں ہیں. تعجب کیا، ایک جملہ کہا، عرض کیا، یا امیر المومنین سبحان من خلق هذا النمل، پاک ہے وہ ذات جس نے اتنی زیادہ چمٹیوں کو نا کہا، سبحان من یعلم هذا العدد، پاک ہے وہ ذات جو اتنی زیادہ چمٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. علی فرماتے ہیں ابو ذر تمہیں صحیح نہیں کہا. مولا کیا کہوں؟ اے ابو ذر تجھے یوں کہنا چاہیے، سبحان من خلق هذا النمل، پاک ہے وہ ذات جس نے اتنی زیادہ چمٹیوں کو خلق فرمایا. حضرت ابو ذر تعجب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مولا خدا کے علاوہ آپ ہی کی تعداد کو جانتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں، نہ صرف علی ان کی تعداد کو جانتے ہیں بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں درد کتنے ہیں. اور ہم اور آپ شاید بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ پھر خدا و علی کے علم میں جو حد فاصل ہے وہ کہاں رہ جاتی ہے. اسی مزاج کا ایک بندہ آیا چھپے تاجدار ولایت جعفر صادق علیہ السلام و سلام کی خدمت میں، عرض کرتا ہے مولا آپ کا علم کتنا ہے، اس کی حدیں کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ گزر چکا ہے، جو کچھ آنے والا ہے، میں جعفر صادق ان سب کو جانتا. گھبرا گیا، فرمایا گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے اور ہم اہل بیت قرآن کے وارث ہیں. ونحن ورثۃ القرآن، ہم اہل بیت قرآن کے وارث ہیں. قرآن کے علوم جس کے ہزار ستون ہیں، قرآن کا ایک معجزہ یہی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان نئے نئے مطالب اس سے آپ کرتے رہیں گے، لیکن قرآن کی عظمت اور بیان میں کوئی کمی نہیں آئے. یہ معجزہ ہے قرآن کا. مولا کائنات عرض کیا، جس منزل پہ دیکھیے، اور بڑا مشہور معلوم واقعہ کہ جب خلافت ملتی ہے امام کو، اور اس سے پہلے جو رسم تھی خلفاء میں کہ جب منبر رسول پر پہلا خلیفہ بیٹھا تو ایک سیڑھی نیچے بیٹھا، جہاں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے ایک سیڑھی نیچے، دوسرے خلیفہ اس سے ایک سیڑھی اور نیچے، تیسرے خلیفہ سب سے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھے. تو جب مولا کائنات خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد منبر رسول پہ جانے لگے، علی ولی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں اللہ کا رسول بیٹھا. لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی، آج تک کوئی خلیفہ اس جگہ پر نہیں بیٹھا جہاں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے. علی ولی نے جب لوگوں میں باتیں سنی، خطاب کر کے فرمایا، جانتے ہو یہ قدم کیسے قدم ہیں؟ وَلَقَدْ بَزَاتُ عَلَى مَنْ كَمَا رَسُولِ اللَّهِ، یہ قدم ہے علی کے، وہ قدم ہے جو رسول کے کانوں پر آئے. جو قدم رسول کے کانوں پر آ سکتے ہیں وہ رسول کے منبر پر بھی آ سکتے ہیں. علی کی عظمت، اور فرمایا وہ جملہ بڑا مشہور معلوم جملہ، فرمایا واللہ العام رجع الحق الى محله، کہ خدا کی قسم آج حق اپنے مقام پر پلٹا، آج اتنے سال بعد آج حق اپنے مقام پر. لیکن کبھی ہم اور آپ نے سوچا کہ اتنے فضائل و کمالات کے مالک علی نے کس فضیلت پر فخر فرمایا؟ کتنے فضائل و کمالات ہیں آپ بتا سکتے ہیں کتنے ہیں؟ وہی رسول کی ایک ہی حدیث علی کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، فرمایا یا علی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ جو عیسائیوں نے عیسیٰ کو مان لیا تھا تو میں تیرے سارے فضائل بیان کر دیتا. تو رسول خدا نے علی کے جب فضائل بیان نہیں کیے تو ہم اور آپ کہاں شمار کر سکتے ہیں؟ اتنے فضائل و کمالات کے مالک علی فخر نہیں فرمایا کہ مجھے فخر ہے میں فاتح خیبر ہوں، مجھے فخر ہے میں فاتح بدر و حنین ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں داماد رسول ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں خلیفہ مسلمین ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں ہاشمی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، نہیں ایک بات پر علی لبنی فخر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرمایا کفا لی عزت ان تکون علی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، خدایا علی کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا خالق ہے، اور علی کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ علی تیرا عبد ہے، اللہ کے عبد ہونے پر علی ولی نے فخر کیا۔ اور یہ کتنا عظیم مقام ہے عبد و ربوبیت والا، اتنا عظیم مقام ہے۔ قرآن کی آیات نے اس عبد والے مقام اور منزل کو بیان فرمایا ہے کہ جب پیغمبر پر قرآن کے نزول کی بات کی ہے، قرآن نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے عبد پر نازل کیا۔ خدا کیسا تھا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو محمد پر نازل فرمایا، جس نے قرآن کو سید الانبیاء پر نازل فرمایا، جس نے قرآن کو خاتم الرسل پر نازل فرمایا۔ بہت سارے الفاظ تھے لیکن لفظ عبد کا انتخاب اس لیے کیا کہ اگر قرآن کے نزول کا سبب محمد قرار پائے تو محمد کا عبد ہونا ہے۔ اور میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کا عبد بن جائے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے قلب پر قرآن جیسی عظیم کتاب کو اتار دیا۔ جو اللہ کا عبد بن جائے اس کے دل پر قرآن اترتا ہے۔ اور ہم اور آپ نے زندگی میں یہی مقصد ہے نا تخلیق انسان کا، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدا نے ارشاد فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے، عبد بننے کے لیے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں خدا کے، یہ دعویٰ ہے۔ مخلوق تو ہے خدا کی، لیکن خدا کا عبد اور بندہ ہونا بہت بڑا مقام ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کا بھی اضافہ کر لیا کیجیے کہ خدایا ہمیں اپنا عبد بنا دے۔ یہ اللہ کا عبد ہونا کتنا عظیم مقام ہے۔ جب حضرت مریم پر یہ تہمت لگائی گئی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم نے فرمایا یہ بچے سے پوچھ لو، یہ خود جواب دے دے گا۔ کہا یہ بچہ جو ابھی گہوارے میں ہے، تین دن کا بچہ، یہ کیسے جواب دے گا؟ کہا یہ عام بچہ نہیں، یہ مریم کا بچہ ہے، یہ جواب دے گا۔ کیا جواب دیا حضرت عیسیٰ نے؟ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، نہیں فرمایا میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، فرمایا میں اللہ کا عبد ہوں اور خدا نے مجھے کتاب سے نوازا۔ اللہ کا عبد ہونا، اور ایک اور آیت میں قرآن نے یہی اسی عبد ہونے والے مقام کو بیان فرمایا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد الاقصى تک، معراج پر جانے کا سبب پیغمبر کا عبد ہونا قرار پایا، قرآن کے نزول کا سبب پیغمبر کا عبد ہونا قرار پایا۔ ہم اور آپ جب تشہد میں شہادت رسول دیتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں ما اشہد ان محمد عبدہ ورسول، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد، بے شک محمد اللہ کا عبد اور اس کے رسول ہے۔ یعنی رسالت اور امامت کی منزل تک پہنچنے کے لیے عبودیت کی منزل سے گزرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نبی اور امام کا اگر انتخاب ہوا ہے تو اس کے عبد ہونے والی صفت کی بنیاد پر انتخاب کیا گیا۔ یعنی ہم اور آپ نے علی ولی اس لیے فخر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کو فخر ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ اللہ، علی کی عبادت کے انداز، کتنا عشق تھا علی ولی کو عبادت سے کہ جب سجدہ عبادت میں جاتے تھے، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے، دیکھنے والا سمجھتا تھا شاید علی کی روح پرواز کر گئی، دوڑ کے حضرت سیدہ کی خدمت میں آتا اور کہتا کہ حضرت سیدہ شاید علی کی روح پرواز کر گئی، حضرت سیدہ عائشہ فرماتی نہیں چاہنے والے ابو الحسن کی عبادت کا انداز یہ تھا، ابو الحسن کی عبادت کا انداز یہ تھا، اتنا عشق تھا علی کو عبادت سے۔ میں عرض کیا کہ مودت جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کی خدمت میں، مودت اور محبت میں فرق ہے، محبت کو پہلا درجہ ہے محبت کا، مودت محبت کے اس درجے کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف محبوب سے محبت نہ ہو، محبوب کی ہر ادا سے محبت، محبوب کے قول سے بھی محبت ہو، محبوب کے فعل سے بھی محبت ہو۔ لہذا علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی ہر صفت سے محبت نہ رہا، علی کی عبادت سے بھی محبت ہو، علی کی شجاعت سے بھی محبت ہو، علی کے علم کی منزل سے بھی محبت ہو۔ ہم اور آپ مدینۃ العلم اور باب العلم کے ماننے والے ہوں، اور اگر جاہل ہوں اپنی دینی تعلیمات سے، تو کیا علی ولی اس بات پر راضی ہے کہ علی کے چاہنے والا دین کی بنیادی معلومات سے بے بہرا ہو؟ نہیں دوستو، اگر علی کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ علی کے ہر فعل سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک شخص آیا، گھبراتے نہیں رہے، ادھر مل کے درود بھیجیں گے، پر اسلام لایا، ایمان لایا، کسی نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ پیغمبر کے کس معجزے سے تو متاثر ہو کر ایمان لایا، کون سی چیز نے تجھے متاثر کیا جس کی وجہ سے ایمان لایا؟ کہا مجھے پیغمبر کے کسی معجزے نے متاثر نہیں کیا، جب میں نے یہ دیکھا کہ علی پیغمبر پر ایمان لا چکے تو میں نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ علی میں نہ کسی کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کی لالچ ہے، تو جب علی اہل رسول پر ایمان لا رہے ہیں تو یقینا یہی ایمان کیا۔ اب آپ کہیں گے یہاں شاید پیغمبر کی تنقید ہو گئی، نہیں ایسا نہیں، وہی علی ولی جس کے اتنے فضائل اور کمالات ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ لیا علی پیغمبر اور آپ کی نسبت کیا ہے تو یہ عرض فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اتنی عظمت کے باوجود پیغمبر سے جب نسبت کی بات آئی، فرمایا انا عبد من عبید محمد، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ارے دوستو، علی کی ہر ادا سے محبت کا نام مودت ہے، اور یہاں لفظ فی استعمال ہوا ہے، جبلا صاحب تشریف فرمائے بہتر جانتے ہیں کہ عربی میں ہمارے ہاں فی، اردو میں فی کا معنی ہوتا ہے میں، اس آیت میں استعمال ہوا نا فی القربا۔ اب اس کا میں اگر ترجمہ کرے تو اردو میں ترجمہ صحیح نہیں بنے گا، قربا میں محبت زیادہ یہاں، اور قرآن کے ہر حرف اور ہر آیت میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ عام طور پہ فی کا معنی جب واضح کیا جاتا ہے تو ہمارے علماء مثال دیتے ہیں، عرب جب فی کو استعمال کرتے تھے تو اس کی مثال دیتے تھے عربی گرامر میں، السمک فی الماء، کہ مچھلی پانی میں ہے، یعنی مچھلی پانی میں ہے، یعنی مچھلی کا سب کچھ پانی میں ہے، اس کا رشتہ ناتا، اس کا کنبا، اس کی زندگی، سب کچھ پانی میں ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکالو گے تو تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ فی القربا یعنی وہی فی السمک و فی الماء والی محبت کو، کہ قربا سے اگر اہل بیت کی محبت دل سے نکل جائے تو مر جانا قبول کر لو، زندگی کو قبول کر لو۔ اور ہمارے پاس ایسی تاریخی داستانیں موجود ہیں، تو اس سمے تو مار کا وہ سارا واقعہ دورانا مقصود نہیں ہے، کہ جب مولا کائنات نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ اے میسم، میری محبت کے لیے میں تمہیں ایک دن اسی کھجور پر لٹکایا جائے گا، علی کا چاہنے والا خوش ہو گیا، مولا آپ کی محبت میں، ہاں میری محبت میں۔ اس دن کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ برابر یہ اس درخت کو پانی دیتا تھا اور خطاب کر کے کہتا تھا کہ جلدی بڑا ہو جا میرے مولا کا، اور آج بھی وہ کردار موجود ہے تاریخ میں، کہ جب میسم کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے اور کہا گیا علی سے نفرت کا اظہار کرو. میسم کی زبان علی کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئی تو کہا اس کی زبان کاٹ دو, کٹی ہوئی زبان کے ساتھ قیامت تک کے لیے جانے والوں کو پیغام دیا میسم نے کہ یہ زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن علی کو نہ حق نہیں کیسے, کبھی حق کو نہ حق نہیں کیسے. اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج کے حالات میں جہاں ویر کے خلاف آئے دن نئے مظالم اور سلسلے شروع ہیں, ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, لہذا اہل بیت سے وفا اور اہل بیت کی سیرت وہ اسی میں ہے کہ ہم اہل بیت کی اس بتائے ہوئے اصولوں اور پیغاموں کو آئندہ کی نسل تک پہنچائیں, اس کی حفاظت کریں. یہ بھی امانت ہے, یہ جو مکتب ہے ہمارا, یہ ہمارے پاس امانت ہے. امانت صرف مال کی نہیں ہوتی, پیسوں کی نہیں ہوتی, سب سے بڑی امانت ہمارے اور آپ کے پاس جو ہے وہ یہی مکتب اہل بیت ہے. ہماری ذمہ داری ہے اس مکتب کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں. لہذا اس حوالے سے اہل بیت کو پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور مولا کائنات کے حوالے سے کہ علم کے میدان میں عرض کیا میں نے, شجاعت کے میدان میں, تقویٰ کے میدان میں, عبادت کے میدان میں, ہر میدان میں علی بلندیوں پر نظر آتے ہیں. آپ کی میں نے بات کی ہے, صرف ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے چلے ہوں, اس کے بعد ذکر مسائل ہوگا. ایک ہم امیل کے بواز بلند صلوات اللہ آسمانی امامت و ولایت کے ساتویں تاجدار جن کی ولادت کا دن ابھی گزرا ہے, مدینے میں بغداد میں ایک دفعہ آپ کا گزر ہوا. ایک مقام سے گلی سے گزر رہے ہیں, پیادے کا ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے, لاو لاب کی محفل ہے. امام کھڑے ہو گئے, گھر سے ایک کنیز باہر نکلی, گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے باہر یہ کنیز آتی ہے. امام نے اس کنیز کو اپنے قریب بلایا. امام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا مجھے لگتا یہ ہے کہ اس گھر کا مالک غلام نہیں بلکہ آزاد ہے. لگتا یہ ہے کہ گھر کا مالک عبد نہیں ہے, کسی کا غلام نہیں ہے, یہ آزاد ہے. وہ کنیز کہتی ہے یقیناً یہ آزاد ہے, اگر کسی کا عبد ہوتا تو اتنی بڑی محفل منعقد نہ ہوتی. امام یہ جملہ کہنے کے بعد چل پڑے. یہ کنیز تھوڑی دیر بعد گھر میں گئی. اس کے بعد مالک نے پوچھا کہ تُنہیں دیر کیوں کی ہے؟ یہ کہتی ہے اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے ایک آدمی نے مجھے قریب بلایا اور اس نے یہ جملہ کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے, کسی کا غلام نہیں. امام کے جملے نے جیسے یہ جملہ اس گھر کے صاحب اور مالک کی کانوں سے ٹکرایا, وہ فوراً دوڑا, جوتے کے بغیر نکلا, اسی طرف گیا جہاں امام جا رہے تھے, گلی میں امام کے پیچھے گیا, امام کے قدموں میں گر گیا اور فرمایا اے کہنے والے تو نے سچ فرمایا ہے کہ میں اپنے آقا کا عبد نہیں ہوں, اگر اپنے آقا کا غلام ہوتا تو اس گناہ کی محفل کو منعقد نہ کرتا. اور اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ ساری زندگی, جتنی زندگی یہ زندہ رہا, یہ ننگے پاؤں چلتا رہا, اور آج بھی اس کا نام بشر حافی سے معروف ہے اور جانا جاتا ہے. حافی عربی میں حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو. لوگوں نے اسے پوچھا اور بعد میں یہ اتنا متقی بن گیا اور کمال کی ایسی منزلوں کو طے کر لیا کہ جب کسی نے پوچھا کہ اے بشر تو جوتے کیوں نہیں پہنتا تو وہ کہتا ہے کہ جس خالق نے زمین کو میرے لیے فرش بنایا ہے اور بچھونا بنایا ہے مجھے حیا آتی ہے اس زمین پر میں جوتے سے چلے. یہی فرق ہوتا ہے معصوم اور غیر معصوم کی کلام میں, کہ معصوم کا ایک جملہ بڑے سے بڑے گناہگار میں اتنی کشش پیدا کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے. نے جو تربیت کی ہے وہ اس انداز سے تربیت کی, جیسا عبد بن گیا دوسرے عبد اپنے خالق کا, اور اس کے بعد ساری زندگی خدا کی کار میں گزاری. زیادہ عبودیت घबरा तो नहीं गए, अगर वक्त हो तो एक जुमला और अर्ज करते चले। इधर सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज,
बड़ा